کرنے والے تھے، تو اس کا رب کو کہا للملائكة، ايه؟ انسان زمین کی مخلوق ہے، مٹی کا پیدا کیا گیا ہے اور مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اسے اتنی عظمت اور اتنا عالی درجہ دیا ہے کہ اس کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ جب تمہارے رب نے یہ کہا، کس سے؟ ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شناخت کی اور اس کی گویا تعارف کے سلسلے میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے نوری بزم میں ہمارا تذکرہ کیا، نوری بزم میں ہمارا ذکر کیا، ہماری خلقت سے پہلے نوری بزم میں ہمارا ذکر دیا جانا خود ہماری عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہمارے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مخلوق کو عملی طور سے سمجھانے کے لیے اسی انہی نوری مخلوقات کو اس کے آگے جھکا دیا اور آواز دی، میں نے یوں ہی تم سے ذکر نہیں کیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے آگے تم سجدہ کرو، یہ وہ ہے کہ جس کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہو، تعظیمی سجدہ. خیر، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ نوری مخلوق میں ہمارا ذکر ہوا ہماری خلقت سے پہلے، پروردگار عالم نے ہمیں یہ اہمیت دی کہ ہمیں خلق کرنے سے پہلے ہمیں تعارف، ہمارا تعارف کرایا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ پروردگار عالم نے خلق کیا اور اس میں اپنی طرف جو منسوب روح تھی اس پیکر نے وہ روح پھونکی. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ جیسے ہی روح پھونکی گئی ویسے ہی ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ ہمیں سجدہ کریں. چوتھی بات کیا تھی؟ پروردگار عالم نے ہمیں علم عطا کیا اور خود پہلا معلم بنا ہمارا، خود ہمارا پہلا معلم بنا. پانچویں بات یہ تھی کہ ہماری خلقت کی ابتدا یہ تھی کہ ہم جنتی قرار پائے، ہمیں کہیں اور نہیں رکھا گیا بلکہ ہمیں جنت میں جگہ دی گئی. ایک سلام پڑھے محمد علی اس کے مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بہت اہم بنایا اور بہت ہی اہم قرار دیا. تو بہت اہم بنایا اور بہت اہم قرار دیا تو پھر کیا مطلب یہ کہ جنت سے نکالنے کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے قرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کا منشا یہ تھا کہ زمین کے اوپر آنا ہے، وقتی طور سے ہمیں بہشت میں جگہ دی گئی، اور ظاہر ہے کہ بہشت میں جگہ دیا جانا اسے ایک پھوٹی آنکھ بھی نہیں کھایا کہ جس نے اپنے غرور اور اپنے حسد کی بنیاد کے اوپر ہمیں سجدہ نہیں کیا تھا. اور جب پروردگار عالم نے پوچھا، دیکھیے خدا مند عالم کے یہاں بھی ابتدائی سے یہ کاروبار اس طرح کا ہے کہ بغیر کسی سبب کے نہ وہ کسی کو جنتی بناتا ہے نہ جہنمی بناتا ہے، بغیر کسی سبب کے. یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو معاذ اللہ یزید کو جنت میں ڈال دے، اور وہ چاہے تو معاذ اللہ حسین کو معاذ اللہ جہنم کے حوالے کر دے. یہ اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہی صاحب اختیار ہے. تو اگر یہ بات ہے اپنی جگہ کے اوپر تو پروردگار عالم نے ابتدائے خلقت انسانی ہی میں یہ بات طے کر دی اور فیصلہ کر دیا کہ ہم بغیر کسی ریزن کے کسی کو جنت یا جہنم کا حقدار نہیں بناتے، کسی کو بھی جنت یا جہنم کا حقدار بغیر کسی ریزن کے نہیں بناتے، بلکہ وہ خود مستحق ہوتا ہے جہاں کا، ہم اسے وہاں بھیج دیتے ہیں. جو خود جس جگہ کا مستحق ہوتا ہے ہم اسے وہاں بھیج دیتے ہیں. اس نے سجدہ نہیں کیا، خدا کو وہیں سے نکال دینا چاہیے تھا، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے آرڈر دیا دیا, اس نے حکم کی نافرمانی کی. جب نافرمانی کی تو فوراً یہ کہہ دیا ہوتا گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, تم نے نافرمانی کی. لیکن پروردگار عالم نے وہاں یہ مسئلہ طے کیا, پہلے پوچھا تاکہ باطنی خباثت ظاہر ہو جائے. پہلے پوچھ لیا, مانعک اللہ تسجد اذ امرتک, تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے جس کا میں نے حکم دیا تھا, تمہیں کس چیز سے منع کیا تھا؟ اس نے آواز دی, انا خیر من, کہ میں اس سے سپیریئر, میں اس سے سپیریئر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ کی فطرت ہے بلندی کی طرف جانا. وخلقتہ من طین, اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی کی فطرت سے پستی میں رہتا, لہذا میں اس سے بلند ہوں, اس سے سپیریئر ہوں, لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. دیکھا, یہاں اس بنیاد کے اوپر کہ صرف خدا کے آرڈر کی نافرمانی کی تھی, اس بنیاد کے اوپر نہیں نکالا جا رہا ہے, بلکہ اپنی باطنی خباثت کی بنیاد کے اوپر نکالا جا رہا ہے. خدا نے پہچنوا دیا, یاد رکھو صرف اسی بات کے اوپر میں اسے اپنے دربار سے بارگاہ سے باہر کر سکتا تھا اور اپنی رحمت سے دور کر سکتا تھا, لیکن میں نے یہ پہچانوانا چاہا تاکہ آئندہ یہ کرائیٹیریا نہ بننے پائے کہ خدا کے اختیار میں ہے جسے جہاں بیچارے بھیجتے, نہیں بلکہ حقیقت پہلے کھل جائے, جو باطنی خباثت رکھتا ہے اس کی خباثت زبان کے اوپر آ جائے. جب خباثت زبان پہ آ جائے گی تو وہ خود حقدار بن جائے گا جہاں کا وہاں بھیج دیا جائے گا. سلام پڑھے محمد والے.
جب مالک الرقاب ہے اور ہر
तरह की मिल्कियत उसके हाथ में है, तो वो जिसे जहां जिताए भेज देगी, उसके अख्तियार में है, नहीं कि हम फैसला करें। लिहाजा मैंने ये इस शुबहे को दूर करने के लिए ये बात कि जो इब्तिदाए खिलकत इंसानी में हो चुका था उससे बातें कर दिया ताकि जवाब देने में आसानी हो। एक मतलब और सलाह पढ़ें मोहम्मद ये बात अपनी जगह के ऊपर है कि परवरदिगार आलम ने हमें सरफराज फरमाया अपनी तमाम मखलूकात में, और सरफराज फरमाने के बाद अब ये कहा कि अब जमीन के ऊपर, तो अब जमीन के ऊपर जाओ खेलो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन वा उन्सा या अय्युहन नास, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन वा उन्सा वा जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअारफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तक़ाकुम। लोगो, मैंने तुम्हें इसकी शक्ल में पैदा किया, नखलतना तुम जकर उनसा मर्दों और औरतों की शक्ल में पैदा किया, वह जानना तो शुरू हम बकबारे तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए, इन नाकलमा तुम इन दल्लाह अता तुम, अब ये बनाए तो है अपने खानदान और कबीले, लेकिन ये बाई से फख्र चीजें नहीं। कुल्लकुम मिन आदम वल आदम मिन तुराब, सब के सब तुम सब के सब आदम से हो और आदम मिट्टी से पैदा किए। अब ये पस्ती बुलंदी खानदानों की पस्ती बुलंदी की बुनियाद के ऊपर नहीं होगी, किसकी बुनियाद के ऊपर होगी? ले तआरफु, पहचान के लिए खानदान और कबीले बनाए गए, पस्ती और बुलंदी के लिए खानदान और कबीले नहीं बनाए। अब क्या होगा? तो अब इसमें से कैसे समझ में आए कि कौन बड़ा है, कौन सुपीरियर है, कौन आली है, कौन दानी है, कौन बुलंद है, कौन पस्त है? आवाज ये एक मेयार है हमारे पास, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, ये याद रखो, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा वही हमारी नजर में सबसे ज्यादा बुलंद होगा। परहेज 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 परहेजगारी क्या मानी, इसे क्या मानी? क्या तुम्हें भाई हुआ उसमें ऐसा है कि हम तुम्हें बताए देते हैं, बच्चों की मिसाल देते हैं, बच्चों की मिसाल देते, अब्बा जान बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सारी टॉफीज लेकर के आए, बहुत सारी कुकीज लेकर के आए, बहुत सारे खिलौने लेकर के आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर के आए जिनमें खेल था, कंप्यूटर का खेल और कार का खेल और कार का खेल लेके आए, अब्बा जान लेके आए, तवज्जो है मेरी तरफ, इधर बुलंद आवाज सलवात पढ़िए ताकि डराया जाता बड़े बड़े लफ्जों से। जितने ज्यादा तकवे और परहेजगार वाले हो गए उतने ही ज्यादा खुदा के नजदीक मुकर्रर हो गए। है क्या ये तकवा? क्या है? तो मैंने अर्ज किया कि अब्बा जान जो है वो इतनी सारी चीजें लेकर के आए, टाफियां भी लेकर के आए, कुकीज भी लेकर के आए, खिलौने भी लेकर के आए, और वो मसलन डीवीडी के प्रोग्राम है और सीडी के प्रोग्राम है और पता नहीं कितने किस किस दिन, पता नहीं हमको भी याद नहीं, इन्वेंटो है पता नहीं कौन कौन सा नाम, ये सब ले करके आए और ला करके साहबजादे के हवाले कर दिए, साहबजादे के हवाले जो किए, तो आप अब्बा जान कौन आया? अब्बा लेके आया। साहबजादे का हाल ये है कि कभी इसकी तरफ भाग रहे, कभी उसकी तरफ भाग रहे, कभी उसको दिलचस्पी ले रहे, कभी उसको दिलचस्पी ले रहे, एक मर्तबा भी पलट के अपने अब्बा जान की तरफ नहीं देखा, एक मर्तबा भी पलट के अपने बाबा जान की तरफ नहीं देखा जो ये सब लेकर के आया था, और एक मर्तबा भी थैंक्स नहीं कही, एक मर्तबा भी उसने थैंक्स नहीं कही। बिल्कुल वैसे ही गफलत की जिंदगी है हमारी, खुदाबंद आलम ने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी देना चाहा था, जो हमारी जरूरतें थी वो सब हमें मुहैया किया, वो सब कुछ हमें, जो भी हमारी जरूरत थी, जो भी हमारी तमन्ना थी, जहां तक हमारी तमन्नाओं की परवाह थी, वो सब कुछ हमें अदा किया। सब कुछ दिया हमें, सब कुछ बख्शा हमें, लेकिन हम इन्हीं चीजों में, इन्हीं खिलौनों में अपने को गुम करके रह गए। मुत्तकी कौन है इसमें जो ये पहचाने कि जिसने ये नेमतें दी है तो इन नेमतों से कहीं सुपीरियर है, उससे लौ लगानी चाहिए ताकि ये जो इतना दे रहा है और भी अदा कर ये जो दे रहा है, ये जो अदा करने वाला है, जो ये नेमतें बख्शने वाला है, कम से कम उससे लौ लगाई जाए, यानी नेमतों से कहीं बढ़कर है खालिके नेमत, नेमतों से कहीं बढ़कर है राजके नेमत, नेमतों से कहीं बढ़कर है मिल्कियत मालिके नेमत है। तो हमें क्या करना चाहिए, नेमतों से का इस्तेमाल तो करो, लाया है वो इसीलिए, बात इसीलिए लाया है कि कॉफी खाओ, बात इसीलिए लाया है कि कुकीज खाओ, बात इसीलिए लाया है कि खिलौने खेलो, लेकिन इसमें अपने आप को यूं गुम न करो के बाद भी सामने से महो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, नेमतें देने वाले ने नेमतें दी है, इन नेमतों को बरतो, सही तौर से बरतो, लेकिन हर नेमत से इस्तेफादे के साथ साथ उसकी बारगाह में शुक्र भी अदा करते चले जाओ, पालने वाले तेरा शुक्र कि तुमने हमें इस लायक समझा कि ये नेमतें अदा की। इसे कहते हैं तकवा ए परवरदिगार, कि नेमतों में इंसान खुद को गुम न करे कि खुदा से अपना राबिता तोड़ ले, इसे कहते हैं तकवा ए परवरदिगार, नेमतों के हुजूर में और उसके इस्तेमाल में खुदा फरामोश ना हो, बल्कि खुदा जिन जिन नेमतों को देखता चला जाए बंदा, खुदा की याद और ताजा होती चली जाए, खुदा का जिक्र और बढ़ता चला जाए, खुदा की कुर्बत और बढ़ती चली जाए, इनसे कुर्बत न करे उससे कुर्बत करे, उससे गुर्बत करे, जिस कदर उससे गुर्बत करता चला जाएगा उसी कदर मुत्तकी बनता चला जाए, उसी कदर परहेजगार बनता चला जाए, इनसे तो दिल नहीं लगेगा, इन चीजों से तो दिल नहीं लगेगा, तो ये कहेगा कि ये तो वो है जो आनी लज्जतें मुहैया करती है, जो आनी लखाती लज्जतें मुहैया करती वो है, ये जो सारी नेमतों और लज्जतों का सरचश्मा है, तो सारी नेमतों और लज्जतों का सरचश्मा वो है, तो उससे लौ लगाओ, जिस कदर उससे लौ लगती जाएगी उसी कदर इंसान में तकवा बढ़ता चला जाएगा। एक मरतबा सलात अलैहि मुहम्मद वाले अपने जवानों और बच्चों को समझाने के लिए मैंने ये मिसाल आपके ऊपर पेश की थी, इसी रविश के ऊपर अगर गौर किया जाए सोचा जाए तो ये सारी दुनिया जो है नेमत परवरदिगार है, वो है खालिक नेमत मालिक नेमत, तो हमें इसमें गुम नहीं, इसमें गुम हुए तो गुमराह, लेकिन इससे इसको देखने के बाद खुदा याद आता रहा और फिर खुदा से नजदीक होते चले गए, यही है तकवा परवरदिगार, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। तो आप इन अल्फाज के भारी भरकम होने से न घबराइए, बल्कि इस मफहूम और इस मानी के एतबार से क्या था, इन्नाकरमकुम इंदल्लाह अत्ताकुम, तुम में वही सबसे ज्यादा मुकर्रम है मेरे नजदीक, अल्लाह के नजदीक, जो परहेजदार, जो मुत्तकी, जो अपने आप को दुनिया और दुनिया की चीजों में गुम नहीं करता, बल्कि अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जित की तरफ मुतवज्जे रखता। अब ऐसा इंसान जिसे परवरदिगार आलम ने खल्क किया और खल्क करने के बाद ये चाहता है कि ये इंसान मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, ये चाहता है कि इंसान मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, तो अब क्या ये इंसान है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाए, क्या देखे मेरी तरफ कैसे आते हो, क्यों छोड़ दिया जाए, आवाज आई नहीं, अगर यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो ये भटक जाए, भटक जाए, फिर क्या किया पालने वाले, क्या ये जमीन के ऊपर इंसान फैला दिए गए, इस जमीन के ऊपर फैले वाले फैले हुए इंसानों के लिए हमने एक रहबर को उसके साथ साथ कर दिया, जो उसके बातिन में छुपा हुआ है, एक रहबर उसके साथ कर दिया जो उसके बातिन में छुपा हुआ है, और एक रहबर हर आन और हर लम्हा उसके साथ है, यानी हर जगह। तो क्या है? अक्ल जो बातिन में, और एक रहबर है जाहिरी जो या नबी कहलाता है या रसूल कहलाता है या इमाम कहलाता है। हमारे और आपके साथ में इमाम की हदीस है, अल्लाह का अल्लाह से हुज्जतें, अल्लाह की जानिब से लोगों के ऊपर दो हुज्जतें हैं, हुज्जतुन जाहिरा व हुज्जतुन बातिना, जाहिरी हुज्जत और बातिनी हुज्जत। पर हुज्जतुन बातिना वल अक्ल, जो बातिनी हुज्जत है खुदा की तरफ से, बातिनी रहबर है खुदा की तरफ से, तो क्या है? हमारी अकल। अकल इतनी पाकीज़ा चीज है कि अगर वो किसी ख्वाहिश की बेड़ी उसके पैरों में न हो, किसी ख्वाहिश या तमन्ना से मुतासिर न हो, किसी गरज या मरज में मुब्तला न हो, तो अकल इतनी पाकीज़ा है कि जिसके लिए मासूम ये इरशाद फरमाते हैं, कुल्लमा हकमा बिल अक्ल हकमा बिल शरअ, जो अक्ल कहती है वही शरीयत कहती है, जो भी अक्ल कहती है वही शरीयत कहती है। अब आपको समझ में आया कि हमें परवरदिगार आलम ने कितना बड़ा जौहर अता किया, और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से हमें मस्जूद मलाइका बनाया गया, वो चीज है जिसकी वजह से मस्जूद मलाइका बनाए गए हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने वो जौहर अता किया है अकल की शक्ल में कि अगर खालिस हो और किसी हवा व हवस में मुब्तला ना हो, किसी और तसव्वुर में मुलव्वस ना हो, तन्हा तन्हा अकल हुक्म करने वाली है, तो वही हुक्म करेगी कि जो हुक्म परवरदिगार, वही फैसला देगी जो परवरदिगार आलम का फैसला है। कितना बड़ा एजाज है कि जो हमें अकल की शक्ल में अता किया गया, कितना बड़ा एजाज। दूसरी बात क्या है? हुज्जत जाहिर फल अंबिया वर रुसुल वल अइमा, ये क्या कौन है? अंबिया रुसुल और अइमा। अब आप ये सोचिए कि साहब वो परवरदिगार आलम ने 1,24,000 अंबिया भेजे, काउंटेबल हुए हैं, इसका मतलब गिने जाने के लायक थे। आपने गिन लिए? ये जिस जमाने की बात है उस जमाने में हजार भी बहुत हुआ करता था, 1,24,000 का क्या होता, 1,24,000 का क्या होता। मतलब यह है कि हमारे जहनों में यह बात बिठाई जाई बिठाई गई है कि तुम ये महदूद न करो, इसलिए कि ये रिसालत लामहदूद खुदा की तरफ से है। अपने जहनों में हिदायतों को महदूद न करो, अपने जहनों में हिदायतों को महदूद न समझो कि सिर्फ गिनती बता दी गई है 1,24,000। हर आम एक रहबर है जो तुम्हें हिदायत कर रहा है, हिदायत कर रहा है, तो आप पता नहीं कितने अरसे से, इसलिए कि लामहदूद खुदा की जानिब से हिदायत का सिलसिला है, लामहदूद खुदा की जानिब से हिदायत का सिलसिला है, लिहाजा ये कभी महदूद नहीं रह सकता, कभी भी महदूद नहीं रह सकता। हां यह मुमकिन है कि एक हिदायत एक नाम की हिदायत का सिलसिला रुक जाए, लेकिन दूसरे नाम की हिदायत का सिलसिला उसी के साथ जारी कर दिया जाए, यानी एक को खातमुन नबीयीन बना दिया जाए, खातमियत का ताज उसके ऊपर रख दिया जाए, लेकिन हिदायत का सिलसिला न रुकने पाए। जहां खातमियत छुपने जा रही हो वहीं मौलाइयत की शक्ल में इमामत उभर रही है। सलामाए मोहम्मद वाले मोहम्मद اب یہ سلسلہ جو ہے صبح قیامت تک جاری رہنے والا ہے، یہ لامحدود سلسلہ ہے. تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ انسان کے جسے میں نے اتنا عظیم بنایا ہے یہ کسی بھی آن یہ کسی بھی لمحہ بڑھ جائے، یہ چاہتا ہی نہیں. ہاں انسان خود سے بھٹکتا ہے، انسان خود سے بھٹکتا ہے تو پروردگار عالم اس کی باغڈور خود اس کے حوالے کر دیتا. جب انسان خود سے بھٹکتا ہے تو کچھ دیر اسے تہوکے دیتا ہے، اس کی عقل، اس کا ضمیر، اس کا وجدان ظاہری ہدایت کرنے والے، باطنی ہدایت کرنے والے بار بار اسے آواز دیتے رہتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کہاں پہنچ رہے ہو. دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں انسان کتنا قیمتی ہے کہ اس نے بہت سے ایسے اس کے وجود کے اندر ہی ایسے عناصر رکھے ہیں. ایک عقل رکھی ہے، ایک ضمیر رکھا ہے، ایک وجدان رکھا ہے، ایک شعور رکھا ہے. یہ ساری طاقتیں جیسے ہی اس کے قدم بھٹکتے ہیں یہ طاقتیں چیخنے لگتی ہیں، فریاد کرنے لگتی ہیں، کیا کر رہے ہو، کیوں اس طرح جا رہے ہو، کیوں یہ غلط قدم اٹھا رہے ہو. اس کا مطلب یہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کسی بھی آن اور کسی بھی لمحے کہ جو میری اشرف مخلوق ہو وہ کسی بھی طرح سے بچے، کسی بھی طرح سے بچے. لیکن اگر انسان خود ہی بہکنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے تو پھر یہ منزل آتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یعنی کیا مطلب؟ ہدایت کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب کے سب بند کر دیتا ہے، ہدایت کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب کے سب بند کر دیتا ہے. جہاں ہدایت کا ذکر ہے وہاں اس نے یہ بتایا کہ ہم نے اسے فَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، آنکھیں بھی دے دی کہ ہدایت پالے، کان بھی دے دیے کہ ہدایت پالے، قلب بھی عطا کر دیا قوت شعور قوت ادراک بھی دے دی تاکہ ہدایت پالے. لیکن جب وہ خود ہی بھٹکا اور ضمیر کی آواز کے اوپر بھی اس نے لبے نہیں کہی تو پروردگار عالم نے بالآخر اسے اس کے تمام ہدایت کے دروازوں کو یوں کہہ کے بند کر دیا کہ ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوۃ فلہم عذاب الیم. یہ ہے کہ انسان کو اول تو نہیں چاہتا پروردگار عالم کے کسی بھی طرح سے بہکنے پائے، لہذا اس نے بھی نہ صرف یہ کہ انبیاء بھیجے بلکہ اپنی اپنی جانب سے ڈائریکشنز کے لیے، ہدایتوں کے لیے کتابچے، یادداشتیں، کتاب نامے، صحیفے اور کتابیں نازل کی. لکھے بات بھی کریں جو انبیاء مسلم کے اوپر نازل ہوتی رہی، اب اس ہدایت کی ضرورت ہے، اب اس ہدایت کی ضرورت ہے، اب اس حکم کی ضرورت ہے، اب اس رہنمائی کی ضرورت ہے. لہذا آدم کو بھی صحیفے دے کے نازل کیے، نوح کے پاس بھی صحیفے بھیجے گئے، ابراہیم کے پاس بھی صحیفے بھیجے گئے، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی صحیفے اور کتابیں آئیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی کہ بھائی ہم تمہاری ان کو ہم نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے لیے ایک طریقہ زندگی چاہیے، اس زندگی کے لیے ایک طریقہ زندگی چاہیے، ایک روش زندگی چاہیے. تم اسے طے کرو گے، تم اسے طے کرو گے. اگر تم نے اسے طے کیا اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس زندگی کو طے کیا کہ اس روش پر زندگی کرنا ہے تو کہاں کہاں گڈھے میں گرو گے، کہاں کہاں گمراہ ہوگے، کہاں کہاں بہکو گے. اس لیے کہ خواہش کہیں تمام ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہمارے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کہیں اور نہ ہو لیکن یہاں بہت واضح نظر آتی بات کہ ہمارے ماں باپ اپنے اولاد کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوتے ہیں. کیا کریں، بچے نے یہ خواہش ظاہر کی، اس کی خواہش کو نہیں کچلا جا سکتا، اس کے آرزو کو نہیں کچلا جا سکتا، اس کی تمنا کو نہیں کچلا جا سکتا۔ اب یہ خواہش جو بچپن میں پوری کی گئی تھی بغیر کسی حد بندی کے، توجہ ہے میری طرف، بغیر کسی حد بندی کے، ادھر بھی حد لگائی جائے ادھر بھی حد لگائی جائے، تاکہ روڈ کے اوپر چلنے والی گاڑی اس میں بھی ایک طرف گویا سٹیئرنگ ہے تو دوسری طرف بریک بھی ہے۔ آپ کو دے تو دی گئی ہے گاڑی، لیکن آپ کے اختیار میں دینے کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں اس میں لگا دی گئی ہیں تاکہ آپ کی جان کی سلامتی بھی ہمیں مطلوب ہے اور اپنی گاڑی کی سیل بھی ہمیں مطلوب ہے، اپنی گاڑی کی سیل بھی ہمیں مطلوب ہے اور آپ کی جان کی سلامتی بھی مطلوب ہے۔ آپ سیل اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، لہذا یہ دونوں چیزیں ہیں، جانا ہے سامنے، خواہش یہ ہے کہ وہاں تک پہنچے، تو جو ہے خواہش یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے جو گاڑی ہمیں دی اس کے اندر یہ دو چیزیں مہم ترین اہم ترین لگا دی، ایک سٹیئرنگ، چونکہ وہاں تک پہنچنا ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، وہاں تک پہنچنا ہے، لہذا آپ کے ہاتھوں میں سٹیئرنگ دے دی گئی ہے کہ نہ ادھر جائیے نہ ادھر جائیے، سیدھے چلے جائیے، سٹیئرنگ کو ادھر ادھر نہ پھیریے، سیدھے آپ کو جانا سیدھے جائیے، لیکن ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہو سکتا ہے کوئی جانور کراس کر رہا ہو، کوئی انسان کراس کر رہا ہو، آپ اپنی اسی رفتار میں جائیے گا تو نہ جانے اپنے جیسے کتنوں کو کچلتے ہوئے جائیے، اپنے جیسے کتنوں کو کچلتے ہوئے جائیے گا، یعنی دنیا کو تباہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کی تکمیل کیجیے گا، دنیا کو تباہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کی تکمیل کیجیے گا۔ لہذا پروردگار عالم نے بریک بھی ہمیں دے دی، دیکھو جہاں یہ موقع آئے کہ اپنی بھی جان بچانی ہو دوسروں کی بھی جان بچانی ہو تو ایکسلیٹر کے ساتھ ساتھ بریک کے اوپر بھی پاؤں رہے تاکہ تم دوسروں کو بھی بچا سکو اور خود کو بھی بچا سکو، یہ بے انتہا لازمی اور ضروری ہے، بغیر اس کے لیے گاڑی چل ہی نہیں سکتی اور منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اب اگر ہم اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر اپنی لائف اسٹائل کو بنائے اور بنانے کے بعد اس کے اوپر چلیں تو کیا ہوگا، اپنی لائف اسٹائل اپنے طریقے کی زندگی بنائے اور اس کے رول بنائے اور اس کے اوپر چلنا شروع کرے۔ ممکن ہے کہ ہمارے یہاں یہ صورتحال ہو کہ ہم بات ہم چونکہ ہمارے پاس عقل ہے بات اصلاح پسند طریقے بھی اختیار کر لیں، انسان ہے انسانوں کی طرح جیے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ سد در سد ایسے انسان بنے رہیں کہ جس سے ہمارے جیسے کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے، یہ امکان نہیں ہے، یہ امکان نہیں ہے ہمارے کہ ہم اپنے لیے کوئی طریقہ کار بنائیں اور اسے دوسرے بھی سیف رہیں، جب ہماری ضرورت کا معاملہ آئے گا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں، جب ہماری خواہش کا معاملہ آئے گا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں گے، جب ہماری تمناؤں کا معاملہ آئے گا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں گے، جب ہمارے خاندان کا معاملہ آئے گا تو ہم اپنی طرف دیکھیں گے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، کرنا یہ چاہیے کہ ایسی کوئی روش ہمیں دی جائے اور ایسا کوئی نظریہ ہمیں دیا جائے اور ایسی کوئی لائف اسٹائل ہمیں دی جائے کہ جس طرح ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، جس طرح ہم اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، جس طرح ہم اپنی خواہشوں کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کی خواہشوں کے بارے میں سوچیں، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر ہمارے بنائے ہوئے کسی رول کا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا، اور خدا نے ہمیں اشرف بنایا ہے لہذا وہی ہمارے لیے لائف اسٹائل ہی بنائے گا۔ دین لغوی اعتبار سے راستے اور طریقے کو کہتے ہیں، रविश को कहते हैं। तो दीन के मानी क्या हमने, रविश। कैसी रविश? लाइफ स्टाइल का नाम है दीन, तरीके जिंदगी का नाम है दीन। इंसान बगैर दीन के हरकत कर ही नहीं सकता। लादीन भी होगा तो दीन वाला होगा, लादीन भी होगा। मेरी तरफ तवज्जो रही, बच्चे हैं वो शक्ति दे रहे हैं, लादीन भी होगा तो दीन है कि नहीं उसके पास? बच्चों जरा बैठे बैठे लादीन बेदीन, ये बेदीन होना भी एक रविश जिंदगी है। ये बेदीन होना भी कि तमाम दीन या अभियान से हमने आपको अपने आप को काट लिया है, तो फिर कोई ना कोई तो स्टाइल है आपकी जिंदगी की, उसी को तो दीन कहते हैं, उसी को तो दीन कहते हैं। तब आपने अपने लिए कोई चीज बना ली है, उसके ऊपर चल रहे हैं, तो क्या आपको एतबार है, एतमाद है कि हम सक्सेस होकर के वहां पर पहुंच जाएंगे? लेकिन जिसने आपको खल्क किया है और बनाया है, आपके जाहिर से भी आगा, आपके बातिन से भी आगा, आपके जमीर से भी आगा, आपकी फिक्र से भी आगा, आपके शऊर से भी आगा, आपकी तवानाई से भी आगा, आपकी मोहब्बतों से भी आगा, आपकी नफरतों से भी आगा, आपकी दोस्ती से भी आगा, आपकी मोहब्बत से भी आगा, सारी चीजों से आगा है वो जो लाइफ स्टाइल आपके लिए बनाएगा, वो जो लाइफ स्टाइल आपके लिए बनाएगा, तो आपके तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बनाएगा। कहां इसे किस चीज की जरूरत है, कहां इसे किस चीज की जरूरत है? इसीलिए परवरदिगार आलम ने हमारे लिए दीन बनाया, और दीन बनाने के बाद ये आवाज दी, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक हमारे लिए, अल्लाह के नजदीक कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन है ही नहीं। वो लाइफ स्टाइल के जिसके ऊपर हमें जिंदगी बसर करना है, वो तरीका जिंदगी के जिसके ऊपर हमें अपनी दाढ़ी आगे बढ़ानी है, और किस लिए? इसलिए कि हम चाहते हैं कि जिसने हमें खल्क किया है उस तक पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि जिसने हमें खल्क किया है उस तक पहुंच जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए। तब उस तक पहुंचने के लिए अगर खुद से राह तलाश करने की कोशिश की, तो मुमकिन है कि जगह जगह के ऊपर गुमराही का सामना करना पड़े। तो मैंने कहा कि ख्वाहिशें हमें गुमराह करें, लेकिन अगर उसने राह हमारे लिए मुअय्यन कर दिया, रास्ता हमारे लिए मुअय्यन कर दिया, और उसने हाथ बढ़ा के हमें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, बर्फ पड़ी हुई है, आपको बच्चा बर्फ के 4-5 मीटर उधर है, उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आ जाओ, तो बुलाते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं वो चलते चलते स्लिप कर रहा है, बहक रहा है, गिर रहा है, परेशान है कि कैसे बाप तक पहुंच जाए। तो या तो बाप खुद बढ़ करके आगे चला जाता है, और या फिर जगह जगह के लिए डायरेक्शन देता है, बेटा यहां पांव रखो, इस जगह पांव रखो, इस जगह से आगे बढ़ो, उस जगह से आगे बढ़ो, और जब और करीब आता है तो अपना हाथ बढ़ा देते हैं ताकि और आ जाए वो आपके पास। जैसे ही वो हाथ पकड़ लेते हैं आप, वैसे ही उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। परवरदिगार आलम ने वो लाइफ स्टाइल हमें दी है कि हमारे लिए जगह जगह के ऊपर ये रहनुमाई दे दी है कि बेटे इधर से चलना है, इधर गड्ढा है, इधर सही रास्ता है, इधर खाई है, इधर पहाड़ है, तुम्हें इधर दरमियानी रास्ते से चलना है, लेकिन अगर मेरी आवाज के ऊपर तुम कान धरते रहोगे तो हर आवाज तुम्हें मुझसे करीब करती चली जाएगी, और इतनी आवाज करीब करती चली जाएगी कि फिर तुम्हें किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। इसीलिए मैंने आवाज दी है, मेरी लाइफ स्टाइल में सबसे पहली मंजिल यह है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें आवाज देता हूं, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हें आवाज देता रहूं। तो आप ये ना सोचिए कि आप कान के ऊपर हाथ रख के कहते हैं अल्लाहू अकबर और वो माज अल्लाह आपकी आवाज के ऊपर कान नहीं धरता और अपनी तरफ नहीं बुलाता। नहीं, जैसे ही आपने कहा अल्लाह अकबर
اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اس نے آواز دی، یہ تمہاری معراج ہے، ہم نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جو قربت کی منزل ہے، وہاں پہنچا دیا جو قربت کی منزل ہے. تم نے اللہ اکبر کہہ کے آزاد کہی تھی، جب نیت کی تو کہاں پہنچے؟ قربت اللہ. سلام علی محمد و آل محمد.
یہ معلوم ہوا کہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، جو لائف اسٹائل کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس روش کے اوپر چلو تاکہ خدا تک پہنچو. ٹارگیٹ ہمارا کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا. اور اسی لیے یہ آواز دی گئی ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور لائف اسٹائل کو اختیار کیا تو وہ لائف اسٹائل سے قبول نہیں کی جائے گی. فلن یقبل منہ وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا.
اللہ
آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا جو لائف اسٹائل خدا نے ہمیں دی. اور یہ کتنا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں گمراہ نہ ہونے کے لیے ایک طرف گائیڈ بک دی ہے، ایک طرف گائیڈ بک دی ہے کہ آپ جو کچھ بھی سمجھنا چاہیں. یہ ایسی گائیڈ بک ہے کہ آپ دیکھیں ہماری سوچوں کی کوئی انتہا ہے؟ ہمارے تصورات کی کوئی انتہا ہے؟ ہماری فکروں کی کوئی انتہا ہے؟ ہماری تمناؤں کی کوئی انتہا ہے؟ بقول امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہ اگر اس دنیا کی پوری حکومت انسان کے حوالے کر دی جائے تو وہ یہ سوچے گا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہو وہاں بھی حکومت ہو، اور وہاں پہ پہنچ جائے تو کہے گا کہ تیسری دنیا بھی ملنی چاہیے، اور پھر وہاں پہنچ جائے تو کہے گا کہ چوتھی اور پانچویں دنیا بھی ہمیں ملنی چاہیے، اور اگر گیلیکسی اس کے اختیار میں دے دی جائے تب بھی کہے گا اس گیلیکسی میں کیا رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گیلیکسی ہو. تو جب ہماری تمناؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے تو ہماری گائیڈ بک بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو وقتی اور زمانی نہ ہو، اور ایسی ہو جو لامحدود ہو. یہی وجہ تھی کہ ہمارے لیے جو گائیڈ بک دی اس کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا بابا کے توہل لا رکبن ولا یابس الا فی کتاب المبین، کوئی خوشگوار ایسا ہے ہی نہیں تو اس کتاب المبین میں موجود نہ ہو. سلام علی محمد و آل محمد. جو اس کتاب میں موجود نہ ہو تو آپ ٹھیک ہے کتاب لے لیتے ہیں کافی ہے، کتاب لے لیتے ہیں کافی، یہ کافی ہے. اب یہ کتاب ہم نے بھی یہ دیکھا بھائی کہ اگر کوئی بڑا آدمی اور کوئی بڑا پڑھا لکھا اور محقق اور کوئی ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کوئی کام کرتا ہے اور وہ کتاب لکھتا ہے تو اس کی کتاب ہر آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا. جو اس کے برابر کا ہو، جو اس کے برابر کا ہو اس سے بھی اگر کہہ دیجئے کہ جتنا کچھ اس رائٹر نے لکھا ہے کیا وہ سب سمجھ گئے؟ جو اس کے برابر کا ہے، جو اس کے برابر کا ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ہم بات بعض چیزیں ہماری ہی سمجھ میں نہیں آئی. تو اب عام انسانوں کے لیے کیا ہوگا؟ عام انسان کیسے کرے، کیسے سمجھیں؟ تو یہ کہا جائے گا بھائی اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. وہ استاد جو اس کتاب کے اوپر کمانڈ رکھتا ہو، وہ استاد سے پڑھائے گا دوسروں کو تاکہ سمجھ میں آئے، اور جب سمجھ میں آ جائے گا تبھی امتحان میں وہ سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، اور تبھی وہ سکسیز اور کامیاب ہو سکتا ہے. تو جب عام معمولی دنیاوی کتابوں کے لیے اتنی قید و بند کی ضرورت ہے تو کہاں سے یہ عقل مان سکتی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اہل عقل و ہوش اس بات کو تسلیم بھی کر لیں، ہم اہل عقل و ہوش اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ اللہ کی کتاب، کس کی کتاب؟ عام انسان کی کتاب نہیں، کہ جسے عام انسان کی جو اس کی سطح کا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پاتا، جائے کہ اللہ کی کتاب، جائے کہ اللہ کی کتاب.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے اللہ ہی کی طرف سے کوئی گارنٹی ہونا چاہیے جو اس کتاب کا علم رکھنے والا ہو. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لائف اسٹائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک طرف گائیڈ بک دی اور دوسری طرف سمجھانے کے لیے آواز دی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے اللہ کی کتاب اور اہل بیت, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے. اس لفظ کی بھاگ کے بھاری بھرکم ہونے کو سمجھیے اور محسوس کیجیے کہ ہرگز گمراہ نہ ہو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اشرف مخلوقات بنایا, پروردگار عالم ہے اور نبی کریم یہ نہیں چاہتے کہ جو اشرف مخلوق ہو وہ کبھی بھی پہنچ سکے. لہذا بڑی جانفشانی سے نبی نے یہ کہا میری 23 سالہ محنتوں کا نچوڑ یہ ہے, ایک کتاب خدا ہے دوسرے میرے اہل بیت ہیں, جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہاں تک کہ میرے پاس ہو گے کوثر پہ پہنچ جاؤ. خدا نے خلق ہی اس لیے کیا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم خدا کی جانب سے ہیں, خدا کی طرف جانے والے ہیں. اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے نبی نے, اللہ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا, نبی نے ہمیں دو ذریعے عطا کیے تاکہ ہم حوض کوثر تک پہنچ جائیں. سلام پڑھے محمد والے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, سلام پڑھے محمد والے محمد. اب کیا یہ اسلام 1400 برس پہلے آیا؟ اسلام 1400 برس پہلے کی چیز ہے؟ یعنی دین یہودی اسلام سے قدیمی دین ہے, عیسائیوں کا دین اسلام سے قدیمی دین ہے. اب میں اپنے جوانوں کے لیے دو چار آیتیں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کبھی یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ آیت جو خود ہی کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام اور کچھ ہے ہی. اور ہمارے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے جناب عیسیٰ کو اپنا نبی نہ مانا, ایک منٹ کے لیے بھی اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ جناب عیسیٰ ہمارے نبی نہیں, ہمارا اسلام رخصت. ایک منٹ کے لیے اگر ہم نے یہ مان لیا کہ جناب موسیٰ ہمارے نبی نہیں, ہمارا اسلام رخصت. اس کا مطلب یہ کہ تمام یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اسلام والے ہیں. یہ تمام جو حاجی اور رہبر ہیں اسلام والے ہیں. یعنی عیسیٰ, جناب عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا, کوئی اور دین نہیں تھا. پیروکاروں نے ایک نیا نام دے دیا جناب عیسیٰ سے منسوخ کر کے. آئی بات سمجھ, دین وہ بھی اسلام ہے, کتاب اسلام وہ بھی ہے جسے انجیل کہتے ہیں. کتاب اسلام ہو, دین یہود بھی ہے, انہوں نے نام دے دیا ہے قومیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد کے اوپر نام دیا. ورنہ جناب موسیٰ بھی پیغمبر اسلام ہے, پیغمبر یہود نہیں ہے, مسلمانوں کے پیغمبر. اور توریت بھی مسلمانوں کی کتاب ہے, توریت پر ایمان نہیں ہمارا ایمان نہیں, ذرا موسیٰ پر ایمان نہیں ہم مسلمان نہیں. تو اب یہ کہاں سے ہے؟ تو کم از کم اسلام کو جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے, ظاہر ہے کہ جناب آدم کے ساتھ ہی یہ اسلام زمین کے اوپر آیا. لیکن جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید میں آیتوں کی شکل میں بکھری ہوئی ہے. ہمارا نام کس نے رکھا کہ ہم مسلمان ہیں؟ آبادی ملت ابیکم ابراہیم, سورہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تمہاری قومیت جو ہے اسے ابراہیم نے معین کیا ہے اور تمہارا نام مسلمان انہی نے رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کر چکے تو دعا کی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, پالنے والے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے, اپنا مسلمان قرار دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور میری ذریت کو بھی اپنا مسلمان, میری ذریت کو بھی اپنا مسلمان قرار دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب ابراہیم وہ ہیں جو مسلمان تھے اور ہماری امت کا نام انہوں نے مسلمان رکھا ہے. تو اب یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں نکل آئیں؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما. نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم عیسائی تھے بلکہ سچے مسلمان تھے. صلوات علی محمد و علی محمد. تو اگر کہیں تمام عالم اسلام میں اس بات کے بارے میں احتجاج کیا جائے اور پروپیگنڈے کیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ تم لوگوں کا مذہب تو ابھی چار دن کا مذہب ہے, ہمارے مذہب بڑے سینئر مذہب ہے, دین بڑے سینئر ہے, تو کم از کم یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ سب کے سب مجموعہ ہے اسلام کا, یہ سب مجموعہ ہے اسلام کا. نہ اس میں کوئی یہودی ہے نہ کوئی عیسائی ہے, اور نہ جناب ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے مسلمان تھے. اے سلام پڑھے محمد وآل
محمد,
سچے مسلمان تھے. اب یہاں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم تنہا مسلمان ہی نہیں تھے, جناب ابراہیم تنہا مسلمان ہی نہیں تھے. جب قرآن نے جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے اور جناب نوح کا تذکرہ کرتے کرتے ایک منزل آئی کہ جناب ابراہیم کا بھی ذکر کرے قرآن, تو آواز دیتا ہے فَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ
لَإِبْرَاهِيمَ.
اللہ یعنی نوح کے شیعوں میں ایک جناب ابراہیم بھی تھے, نوح کے شیعوں میں ایک جناب ابراہیم بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم زمانے قدیم میں نہ صرف مسلمان ہی تھے بلکہ شیعہ بھی تھے. سلام علی محمد و علی محمد. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار تھے کہ جسے شیعہ کہتے ہیں, اور ہم جواب دیتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا تمہارے ذہنوں کی پیداوار ہے, تمہارے ذہنوں کی پیداوار ہے, اور جو شیعہ کتاب خدا کی پیداوار ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور باتیں اور آپ کی خدمت میں آج کرنا چاہتا تھا لیکن گویا وقت نہیں ہے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت کروں گا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس اعلیٰ مقام کے اوپر خلق کیا, اور پھر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا اس نے بلکہ ہمارے لیے روٹ مہیا کیا, ہمارے لیے گائیڈ مہیا کیے, اور ہمیں اس روش کے اوپر چلانا چاہا کہ جہاں سے چل رہا ہے اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اللہ وہی پلٹ کے یہ واپس آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, جہاں سے چلا وہی سے پلٹ کے واپس آ جائے. خدا یہ چاہتا, خدا یہ چاہتا. تو اب یہ مسئلہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسانی خواہشات کتنی مثبت ہوتی ہیں
اور کتنی منفی ہوتی ہیں.
صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر خواہشات اور تمنائیں اللہ کی راہ پر
تو وہ انسان کو محمد عربی بناتی ہیں، وہ انسان کو علی ابن ابی طالب بناتی ہیں، وہ انسان کو حسن مصطفیٰ بناتی ہیں، وہ انسان کو فاطمہ زہرا بناتی ہیں. اللہ کی راہ کے اوپر انسانی تمنائیں، انسانی مرضیاں اللہ کی راہ کے اوپر، انسانی خواہشیں اللہ کی راہ پر، جس قدر اللہ کی راہ پر ہوں گی انسان نکھرتا جائے گا، سنورتا جائے گا، مٹی نور بنتی چلی جائے گی. خاک میں وہ قوتیں ہیں، وہ جوہر ہے کہ یہی خاک نور میں تبدیل ہو جاتی ہے. آج کے ایٹمی دور میں اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آج کے ایٹمی دور میں اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. نور چاہے جیسا بھی ہو نور ہی رہے گا، لیکن مٹی اگر اپنی ارتقاء کی منزلوں تک کو طے کرے تو نور سے بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے. کہاں کی بات دور کی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سامنے کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. نور اپنی حدوں میں چاہے جتنا بڑھ جائے، اس کی ایک حد معین ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ اگر بڑھنا بھی چاہے تو ہمت نہیں ہو سکتی، جرات نہیں ہو سکتی. اور وہ کیسے پر مجبور ہے، ایک انگول بھی بڑھ جاؤں تو جل جاؤں، ایک انگول بھی بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا. یہ کام کا پیکر تھا کہ جو عظمت کردگار کی طرف یوں بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ جہاں فرشتہ جبرائیل تھک کے رہ گیا، اس کے آگے ان کے نشان قدم نظر آئے. محمد والے محمد مطلب یہ کہ یہ سارے اسماء جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ اسماء نہیں ہے، یہ صفات پروردگار ہے. اور یہ صفات پروردگار جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ سب جوہر ہیں جن میں، جس وجود میں اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے. مٹی میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، ایک دانہ ڈالیے سو دانے پلٹاتا ہے، واپس کرتا ہے، یہ مٹی واپس کرتی ہے. اسماء الحسنا کتنے ہیں، 99. تو مٹی میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ اگر اپنے کو پروردگار سے قریب کر لے، یہ سارے صفات اس کے اندر پروردگار عالم ودیت کر دیتا ہے. اسی لیے علی کو دنیا مظہر العجائب بن کر آئے تھے. صلوات علی محمد والے عالم خاکی میں اور عالم مادی میں ان اسماء کے جلوے کی جلوگاہ کا نام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. اسماء و صفات کی جلوگاہ کا نام ہے محمد و آل محمد. یہاں یہ جلوے منشعب ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اس وجود سے، ان وجودوں سے، ان پیکروں سے. کہیں جلال نظر آتا ہے علی کی شکل میں، کہیں رحمت نظر آتی ہے محمد عربی کی شکل میں، کہیں ستاریت نظر آتی ہے زہرا کی شکل میں، تو کہیں خلق نظر آتا ہے حسن کی شکل میں، اور کہیں تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں اس بھوکے اور پیاسے کے اندر کہ جو کربلا کے میدان میں دفاع کر رہا ہے اس الوہیت کا، اس رحمانیت کا، اس خلاقیت کا، اس کریمیت کا، اس رحیمیت کا، اس ستاریت کا دفاع کر رہا ہے. کہاں دفاع کر رہا ہے؟ ریت کے اوپر، جلتی ہوئی ریت. کہاں دفاع کر رہا ہے؟ کم خنجر کے نیچے. اس طرح دفاع کر رہا ہے، بھوک پیاس میں مبتلا اس نے اپنے عزیزوں کو، اپنے عزیزوں کو کیا بتاؤں، بغیر کہے جے رک نہیں پا رہا، دل بے چین ہے کہ کہیں تو کہہ دوں آپ سے.
کیوں یہ کہا میں نے کہ یہ زبان مقدسہ جلوگا ہے الہی نے؟
اس لیے کہ ان کے اندر وہ نمود پائی جاتی ہے، وہ نمود پائی جاتی ہے کہ جو الہی،
وہ جلوے پائے جاتے ہیں جو الہی جلوے.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے کیا کیا دیا تھا، کیا کیا دیا،
جو کچھ دیا تھا سب لے کے آئے تھے، سب لے کے آئے تھے خدا کی بات. مادیات کا حساب کتاب کیجئے،
مال لے کے آئے تھے، دولت لے کر کے آئے تھے جو اس وقت کی ضرورت کی تھی،
اولاد لے کے آئے تھے،
بھانجے لے کے آئے تھے، بھتیجے لے کے آئے تھے، بہنیں لے کر کے آئے تھے، عیسیٰ و اقربا کو لے کر کے آئے تھے،
اور کیا کہا حسین کے پاس،
اپنا حشم تھا حسین کے پاس،
اللہ
اکبر، اپنے فضائل تھے حسین کے پاس، اپنی بزرگی اور عظمت تھی حسین کے پاس، اپنا خاندانی نسب اور حسب تھا حسین کے پاس،
وہ عزت تھی حسین کے پاس جو خداوند عالم نے حسین کو عطا کی تھی، یہ سب لے کے آئے تھے کربلا میں، اور ایک چیز بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھی، ایک چیز بھی حسین نے اپنے لیے بچا کے نہیں رکھی.
ہم سوچتے ہیں کہ قربانی حسین نے،
حسین نے کیا دیا، ہم تصور نہیں کر سکتے حسین نے کیا کیا نہیں دیا،
ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، جو حرمت دی تھی پروردگار عالم نے،
جو عزت دی تھی پروردگار عالم نے، جو آبرو کی تھی پروردگار عالم نے، اس آبرو کو بھی حسین نے قربان کر دیا، کیسے
آمادہ ہو گیا حسین.
اور یہ تو دشمنوں نے طے کیا تھا کہ ابھی ابھی اپنی کمرے نہ کھولو، آپ ایسے تھا ہم نے جنگ جیت لی، حسین کا سر قلم ہو گیا، اب کیا ہے کہ اپنی کمرے نہ کھولیں،
اب کیا ہے کہ اپنی جنگ نہ روکے. اب آپ کے لیے ایک کام کرنا باقی رہ گیا،
اب وہ کون سا کام، کاٹوں میں سے ایسے 10 افراد مجھے چاہیے جو حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دو.
میں درج کیا تھا کہ حسین
جو عزت و آبرو خدا سے رکھتے تھے، اس کا بھی سودا کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں،
اس کا بھی سودا کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں،
گھوڑے نال بندی کی جا رہی،
اور اس نال بندی کے دوران ایک مرتبہ
فضا دوڑی دیا تھی،
اور آپ ایک سامیہ زہرا سے کہتی بی بی
قیامت آ رہی ہے،
کہا فضا اب اس سے بڑھ کے کیا قیامت ہوگی کہ میرے بھائی کا سر غلط ہو جائے، کہا بی بی اس سے بڑھ کے قیامت آ رہی ہے، کہا کیا ہے بتاؤ جلدی بتاؤ، آواز دیتی ہے بی بی آپ کے بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ سامیہ زہرا اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک منزل کے اوپر آئی، اور آنے کے بعد یہ کہتی ہے اما فی تم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں ہے. یہ جملے یاد کرنے کے لائق ہیں، لکھنے کے لائق ہیں اپنے دل کی کتاب کے اوپر، کہ سامیہ زہرا کہہ رہی ہے اما فی تم مسلم، کیا تم میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے،
ایک بھی مسلمان نہیں ہے.
نواسے رسول ذبح کر دیا گیا، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے.
زینب فریاد کرتی رہی کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال پاما نے سنا اسما ہو گیا، زینب زمین کے اوپر گر کر پچھاڑے کھانے لگی.
زینب نے اپنی عزت نہیں لی بلکہ اپنی اس محبت کا بھی سودا کیا جسے اپنے سینے پر سلاتے تھے. جزاکم یہ ایام شہزادی جناب سکینہ سے منسوخ ہے، جسے اپنے سینے پر سلاتے تھے. فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو.
جب مقتل کی طرف جانے لگے تو ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی بابا اتنا بتا کے جائیں گے اپنے کس کے سینے پر سو. زمین پر لیٹ گئے،
لیٹ کے بیٹی کو اپنے سینے کے اوپر سلایا اور آواز دی بیٹا آج سے ضد نہ کرنا اپنی پھوپھی کے سینے کے اوپر سو.
جزاکم ربکم یہی بیٹی
جس نے اپنے باپ کی شہادت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہاں ایک منزل وہ آئی کہ جب کتے میں آگ لگ گئی اور وہ بابا بابا کہتی بھی مقتل کی طرف زخمی گوشوار کانوں کے ساتھ پڑھی، تو ایک مرتبہ شب کی تاریکی میں ایک لاش پیسر سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی ادھر آ جا، تیرا بابا یہاں ہے نشیب. جناب ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ میں نے جب سکینہ کی تلاش کر لیا تو اسے پوچھا، میری بیٹی لاشیں دو طرح سے پہچانی جاتی ہے، یا سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے، تیرے بابا کے جسم پر لباس بھی نہیں، تیرے بابا کے جسم کے اوپر سر بھی نہیں، تو نے آخر کیسے پہچانا یہ تیرا بابا ہے؟ آواز دی اے بھوبھی اما، ارے میں بے چین مقتل میں گھوم رہی تھی اور اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میری بیٹی ادھر آ، اے میری بیٹی ادھر آ. اور یہی بیوی، یہی کمسن خاتون یزید کے بڑے دربار میں کھڑی ہوتی ہے، اور اس دربار میں کہ جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، سکینہ کے گلے میں رسی بندی ہوتی ہے، سکینہ کے ہاتھوں میں رسی بندی ہوتی ہے، اور ایک رسم میں 12 قدم، ایک رسم میں 12 گلے ہیں کہ جس بے کسی کے عالم میں آل محمد کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے، اور اسی بھرے دربار میں تشت تلا میں حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر ہے، اور یزید چھڑی مار مار کے لبائے مبارک کے اوپر بے ادبی کر رہا ہے، اور اس بے حرمتی کے عالم میں ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اپنے ہاتھ میں اپنے بابا کے سر کو لینا چاہتی ہے. یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا بابا بہت چاہتا تھا. کہا یزید جب تک میں سینے پر لیٹنا جاتی تھی نہ بابا کو سکون ملتا تھا نہ مجھے نیند آتی تھی. آواز دی میں جب جانوں تمہارا بابا محبت کرتا تھا، تم آواز تو تمہارا بابا تمہارے پاس چلا آئے. آواز دی ایک مرتبہ سکینہ نے، اے میرے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اس چلے ہوئے کرتے کے دامن میں چلے آؤ. ایک مرتبہ تشتے تلا سے ہوتا ہے قطر اٹھا، سکینہ کے دامن میں آ کے رک گیا، سکینہ نے سر کو اپنے پاس ہو لیا. بابا ہم سروں پا پر رہنا کربلا سے. خاص طور سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جب بھی آنکھوں میں حسین کے غم میں آنسو آ جائیں اور دل روئے حسین کی مظلومیت کے اوپر، تو ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر اور غم حسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں طلب کیجیے پروردگار عالم سے، کہ پروردگار عالم حاجتوں کو اور ان تمناؤں کو ضرور پورا کرتا ہے. پروردگار ہماری اس عزاداری کا واسطہ کہ ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتیں پروردگار محمد و آل محمد ہمیں اس وقت نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات المقدسہ ہم سے راضی اور خوشنود نہ ہوں. پروردگار حق محمد و آل محمد ہمیں نیک اعمال کی توفیق کرا، برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ. روزگارا پرچم اسلام اور پرچم تشیع کفر و نفاق کو نیست و نابود کر. روزگارا ان ظالموں کو کہ جنہوں نے مزار پدر امام زمانہ کو نیست و نابود کیا ہے، ان کے تمام مقاصد کو اور خود انہیں نیست و نابود فرمانا. پروردگار حق محمد و آل محمد باعث العلماء اعلام مراجع اعظم اور اکبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے دار الخیر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. محمد و آل محمد.